چاہتی ہوں.
اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے کو قبول فرماتے ہیں, پھر وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی راتوں اور دنوں کی نقل لگا کر پوری کائنات کے سامنے آپ کی زندگی کو رکھتا ہے. ان کو حضرت انس کہا جاتا ہے, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت یہ فرمایا, اللہم اکثر مالہ و ولدہ, اللہ انس کے مال کو بھی بڑھا دے اور اس کے بچوں کو بھی بڑھا دے. انس کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچے کا انتقال ہو گیا, اس غم کے اوپر نبی جب میرے گھر آئے آپ نے یہ دعا فرمائی, اللہم اکثر مالہ و ولدہ, اللہ اس کے مال کو بھی بڑھا اور اس کے بچوں کو بھی بڑھا. انس کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے بہت کثیر اولاد بھی عطا فرمائی اور مال کے اندر بھی مجھے اتنی برکت دی کہ جس کی مٹی فروخت نہیں ہوتی تھی میں جا کر اس کو اٹھا لیتا تھا, فوراً گاہک سامنے سے آ جاتا تھا اور اس کی مٹی کو بھی سونے کے بہاؤ میں فروخت کر دیا کرتا تھا. یہ صحابہ اکرام نبی کے خادم جب بنتے ہیں, اماں جی نے آ کر کہا کہ یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا, آپ نے حضرت انس کو قبول فرما لیا. انس کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب میں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا, یہ وہ پہلا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ حضور کی ٹھنڈک ہاتھوں کی میرے سینے کے اندر پڑ گئی اور خوشبو اتنی زیادہ رسول اللہ سے آتی تھی, خدا کی قسم پہلے تو میں برداشت نہیں کر سکا, بالآخر وہ خوشبو جب مجھے سکون دینے لگی میں نے اس خوشبو کا موازنہ کر کر ساری دنیا کے سامنے یہ بتایا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک خوشبو تھی جو آپ کے جسم سے آتی تھی اور جب ہوائیں چلتی تھی وہ خوشبو بڑھ جاتی تھی اور دائیں بائیں پھیل جاتی تھی. حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ نبی وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور فرشتے وہاں رہتے ہیں جہاں پہ خوشبو ہو جائے, جہاں پہ بدبو ہو جائے, جہاں پہ گندگی ہو جائے, جہاں پہ نشہ آور چیزیں ہوں, جہاں پر تمباکو ہو, جہاں پہ ایسی گندگیاں ہو, وہاں پر فرشتے حاضر نہیں ہوتے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو, تم مرہون منت ہو ان فرشتوں کے کہ جب تم مسجد کے اندر جاتے ہو تو جانے سے پہلے وہ رب سے دعا کرتے ہیں, بیچ میں آ کے بیٹھتے ہو تو پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں, نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں, باہر جاتے ہو پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں. ہم ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں مگر فرشتوں کی دعائیں اور ان کی احزاریاں اور ان کی برکات اور ان کے تبرکات, اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت میں اہم ادا کرتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو بندہ خدا کو ایک دفعہ مانتا ہے ثم استقاموا, پھر وہ اللہ کو مانتا ہی رہتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں, تتنزل علیہم الملائکۃ, اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور اس کو کہتے ہیں تو نے ڈرنا بھی نہیں اور تو نے غم بھی کبھی نہیں کھانا. ڈرنا اس لیے نہیں کہ جب تو آئے گا تیرے پیچھے کوئی دشمن آئے گا, فرشتے بدر کی طرح احد کی طرح اللہ کی رحمتیں لے کے تیرے اوپر نازل فرمائیں گے. ولا تحزنوا, اور غمگین بھی مت ہونا, اس لیے کہ غم تو اس چیز کا ہوتا ہے جو بندے کی ہو اور نقصان ہو جائے, یہاں تو سب کچھ ہمارا ہے بھی نہیں, ہے بھی سارا کچھ اللہ کا ہے. ہم تو اس بات پہ شکر ادا کریں کہ دو سال کے بعد ہمارا پیسہ چلا گیا, شکر ہے اللہ کا دو سال تو اللہ نے ہمیں دیا. لا تحزنوا, غمگین مت ہونا, لا تخافو مت ڈرنا, یہ دو بندے جن پہ اللہ کے سوا کسی غیر کا ڈر نہ ہو اور جن کو دنیا کے جانے پہ کبھی غم نہ ہو, وہ اپنے گھر میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے نازل ہو رہے. گلاس ٹوٹ گیا, صحابی سے فرمایا یہ ٹوٹ گیا, صرف انا للہ پڑھ, اگر تو انا للہ پڑھے گا ایک گلاس کے ٹوٹنے پر اللہ تجھے پھر بھی جنت کا درجہ عطا کرے گا, اگر تو انا للہ کی جگہ ہائے افسوس کرے گا اور گلاس کی محبت کو رب کے مقابلہ میں بڑھا دے گا, گلاس کی محبت کو نبی کے مقابلہ میں بڑھائے گا, گلاس کی محبت کو صحابہ کے مقابلہ میں بڑھائے گا, گلاس کی محبت کو اولیاء کی محبت کے مقابلہ میں بڑھائے گا, سمجھ جا کے ایمان ناقص ہو گیا.
ایک گلاس ٹوٹتا ہے تو عورت پورے گھر میں چیختی ہے، نبی کی سنت روزانہ ٹوٹتی ہے تو عورت کبھی نہیں چیختی، ایک برتن گم ہو جاتا ہے عورت پورے گھر کو اٹھا لیتی ہے، ایک نبی علیہ السلام کا دین گم ہو جاتا ہے عورت کبھی آوازیں بلند نہیں کرتی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ جاتی ہے اس پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، گھر کی ایک سوئی بھی اگر گم ہو جاتی ہے تو خاوند پورے گھر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ لا تخافو ڈرنا نہیں، لا تحزنوا غمگین نہیں ہونا، ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدونا اور اس جنت کی تمہیں بشارت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، آج اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی دوست ہیں، وفی الآخرہ آخرت میں بھی دوست ہیں، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم جو تم چاہو گے رب تمہیں وہاں دے گا، ولکم فیہا ما تدعون جس کو تم بلاؤ گے رب تمہیں پہنچا دے گا، نزلا من غفور الرحیم یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہمان نواز ہوں گا، اللہ کی قسم وہ کائنات میں کسی اور کی نہیں تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں یہ خوشبو اس لیے تھی کہ سارے فرشتے 24 گھنٹے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے نبی مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا 4 سنن المرسلین 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، ان نکاح و تعطر و سواق و الحیا، ایک تو نکاح کرنا، عطر لگانا، حیا کرنا، شرم کرنا اور مسواک کرنا، یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں، اس لیے میرے نبی علیہ السلام عطر کے ہدیے کو قبول کرتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے جس جگہ بھی جاؤ خوشبو کا ہدیہ دے دو، اللہ کی قسم جب تک وہ خوشبو لگاتا رہے گا اس پہ فرشتے آتے رہیں گے، جب تک فرشتے آتے رہیں گے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ حضرت انس نے نبی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ ریشم سے زیادہ مجھے نرم نظر آئے، نبی علیہ السلام کے اندر سے ایک خوشبو مجھے چمکتی ہوئی نظر آئی۔ جابر بن سمرہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں زندگی میں پہلی دفعہ اس نبی سے آ کے ملنے لگا، کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے میں نبی کے چہرے کو دیکھتا، اوپر چاند نکلا ہوا تھا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، کرتا رہا، ایسا کرتا رہا۔ نبی نے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے، کہا میں حسن محمد کا نظارہ کرتا ہوں، اوپر چاند حسین ہے یا حضور حسین ہے، پھر نیچے آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں، کانہ قطعۃ من القمر، لگتا ہے چاند کا ٹکڑا اس دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ ایک مقام پر حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے دماغ تک ہمارے صحابہ کی جنت ہے۔ پوچھا رسول اللہ دماغی طور پر دنیا میں کیسے رہتے تھے، کہا کہ لوگ تو آپ کو مجنون کہتے تھے لیکن آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، فکر رہتی تھی، ایک غمزدہ انسان کی طرح دنیا میں رہتے تھے، ہر وقت اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آہ آہ کرتے تھے۔ صحابہ نبی کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ نبی آج کسی خوشی میں ہیں یا کسی غم کے اندر ہیں۔ نبی کو غم اپنے کپڑے کا نہیں، اپنی جوتی کا نہیں، اپنے روٹی کا نہیں، اپنے گھر کا نہیں، اپنے پینے کا نہیں، اپنے کھانے کا نہیں، نبی کو یہ غم جو تھا، سوچ جو تھی، 24 گھنٹے ایک عجیب سوچ تھی، وہ سوتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، پھر سوتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، پھر سوتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، کبھی ایسے اٹھتے تھے کب کپی تاری ہو جاتی۔ اماں عائشہ صدیقہ پوچھتی یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ اس وقت بھی فرماتے تھے عائشہ تجھے کیا پتا ہے اس وقت میری امت کے حالات کیا ہیں، آج کے بعد میری امت کے حالات کیا ہوں گے اور اس کے بعد میری امت کے حالات کیا ہوں گے، اس وقت تو ان کا نبی تہجد میں بھی رب سے مانگتا ہے، رب رحم کر دیتا ہے، اس وقت مانگنے والا کون ہوگا، جو مانگنے والے ہوں گے ان کو بھی بدبخت لوگ دنیا سے خدا سے ہاں سے تعلقات توڑ کر شہید کر دیں گے۔ آخرت کی نشانی امت کی تباہی، آخرت کی علامت امت کا دین سے دور ہونا، آخرت کی علامت امت کا علماء کو چھوڑ دینا، آخرت کی علامت علماء حق کی مجلسوں میں بیٹھنے سے کترانا، آخرت کی علامت علماء حق کا دنیا سے اٹھ جانا اور ان کی سیٹوں پہ جاہل بندوں کا بیٹھ جانا، غلط فتوے جاری ہو جانا، جب غلط فتوہ جاری ہوگا پوری امت اس عمل کو جائز کرے گی، جب اس کو جائز کرے گی اجتماعی طور پر رب کی ناراضگی آئیں گی، جب ناراضگی آئیں گی اجتماعی طور پر ہلاکتیں آئیں گی، جب ہلاکتیں آئیں گی پوری دنیا کے اندر سے امن تباہ ہو جائے گا۔ غلط علماء سے فتوہ، غلط لوگوں سے مسائل کا حل، غلط لوگوں سے مسائل کی چونچ پانچ، پھر غلط جواب ملتا ہے، پھر غلط مسئلہ پتہ چلتا ہے، پھر جا کے اس پہ عمل کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، تیسرے کرتے ہیں، چوتھے کرتے ہیں، ساری امت غلط فتوے کی بنیاد پر اللہ اس کے دین کو غلط نام کے ساتھ منسوب کر کر جس وقت عمل کرتی ہے، جو دس بندے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان بدبختوں کے فتووں کی وجہ سے پلٹ جاتے ہیں، اور جو سجدے اللہ کو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی آج غیروں کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام جس جگہ آپ کو نظر آئیں ان کو غنیمت سمجھو، حق سمجھو، آج کے بعد کی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بہترین چراغ رسول اللہ کے بعد اب علماء کرام موجود ہیں، جو مسئلہ ہو، جو فتویٰ ہو، جو حقیقت ہو، جو تقویٰ ہو، جو طہارت ہو، ان سے آ کر سوال کیا کرو، تب جا کر جنت جہنم کا فاصلہ پتہ چلے گا، ورنہ کوئی پتہ نہیں۔ جسے جنت سمجھ رہے ہیں وہ جہنم نکل آئے، جسے جہنم سمجھ رہے ہیں وہ جنت نکل آئے، جس کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ ناکامی نکل آئے، جسے ناکامی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نکل آئے۔ ایک ایک قدم پر علماء کرام آپ کو بتا سکتے ہیں، اور جس وقت آپ جنت میں ہوں گے اس وقت بھی رب آپ سے گفتگو کرے گا، رب آپ کو قرآن سنائے گا، رب آپ کو سب کچھ کرے گا، رب آپ کو دیدار کروائے گا۔ اللہ پوچھیں گے حل میں مزید، بتاؤ اور کچھ چاہیے؟ اس وقت بھی جو دنیا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھے گی، ہر بندہ کہے گا اور ہمیں کیا ضرورت، رب سے گفتگو ہو گئی، رب کی زیارت ہو گئی، کھانے مل گئے، پینے مل گئے، جنت مل گئی، ہمیشہ کی نعمت مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اس وقت علماء کرام جنت کے جن درجات میں ہوں گے لوگ ان کے درجات کی طرف بڑھیں گے اور علماء کو بلائیں گے، اور بلا کے پوچھیں گے اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے، کچھ اور چاہیے؟ اس وقت علماء کرام قرآن حکیم کی نگاہ میں ان کو یہ بتائیں گے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، آج کے بعد یہ نعمتیں ہم سے سلب نہ ہو جائیں، پھر اللہ سے ہم کہیں گے اللہ ہمیں تیری رضا بھی چاہیے، تیرا دیدار بھی ہو گیا، تیری رضا بھی ہو گئی۔ ان کا وہاں پر بھی محنت کا میدان چلے گا، وہاں پر بھی مسلوں کے فتوے چلیں گے، وہاں پر بھی جواب چلیں گے۔ اس لیے حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم کا ذہن متفکر رہتا تھا، غم زدہ رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، گم سم اکثر رہتے تھے، سوچ کے اندر مبتلا رہتے تھے، دنیا یہ سمجھتی تھی پتہ نہیں کس بنیاد پر سوچ ہے، جبکہ نبی اپنی زوجہ مطہرہ صدیقہ کائنات اما عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے غمزدہ ہوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، تھوڑا سا سکون آتا ہے تو نیند آ جاتی۔ امت کو پریشان رہنا، اپنے بچے، بچی، بیوی، ماں، بہن، پڑوسی، دوست، بھائی، احباب کے لیے، اور سب سے بڑی پریشانی امت اپنے بادشاہ کے لیے اپنے دماغ میں رکھے، جس طرح وہ اپنی تہجد میں سب کچھ مانگتی ہے، اس طرح بادشاہ جو کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، نرمی کے لیے، شفقت کے لیے، ایمان کے لیے، سب کچھ کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کی کایا کو پلٹے اور کرسی کا بندہ کرسی پہ تبدیل ہو جائے، اور وہیں سے اس کے اندر کلمہ رچ جائے، بس جائے، وہیں سے کلمہ پیدا ہو جائے، وہیں سے اسلام نافذ ہو جائے۔ یہ سب کچھ امت کی دعاؤں سے ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے لیے تھی، آپ کا ذہن ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں کس طرح تھے، شرم میں کس طرح تھے؟ کہتے ہیں رسول اللہ اشد حیا ان من الازرائی فی حجرہا، کمواری لڑکی جس وقت دوپٹے میں بیٹھتی ہے آپ اس سے ایجاب اور قبول کروانے جانتے ہیں، وہ اس کی حیا کا سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے آنسو بہ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتی ہے، منہ کھول نہیں سکتی، ہونٹ کانپنے لگ پڑتے ہیں، وہ گفتگو نہیں کرتی، اس لیے کہ ماں نے اس کو حیا کی چادر میں لپیٹا تھا۔ اس کے ہاں گفتگو کرنا، غیر محرموں کے سامنے بولنا، اونچی آواز میں بولنا، بالخصوص نکاح کے وقت میں بولنا، اس کے حیا کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی کی حیا اتنی تھی کہ واری لڑکی اپنے دوپٹہ میں جتنی حیا رکھتی ہے، نبی نبوت سرداری کے باوجود اور اس کے باوجود کہ نبی پر پردہ فرض نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود کہ نبی کی نگاہ اگر کسی عورت کو دیکھ لے وہ بھی جائز ہے، اور اس کے باوجود کہ نبی علیہ السلام پر کوئی سختی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نبی کی حیا تھی کہ آپ کمواری لڑکی کے دوپٹے میں جو حیا ہوتی ہے اس سے اشد حیا، بہت زیادہ حیا وال تھے۔ حیا جب آپ چلتے تھے، ہمارے نبی کی نگاہیں زمین پہ ہوتی تھی، جب چلتے تھے زال قلعا، قدم کو اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، جب چلتے تھے زال بسرادی، سری رفتار سے چلتے تھے، جب چلتے تھے تھوڑے سے چھپ کر چلتے تھے، آپ کا سارا میلان زمین کی مٹی پہ ہوتا تھا، اور زمین کی مٹی پر صرف آپ اس کے کلر کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ زمین کی مٹی سے نیچے جو قبر بننی ہے، اس قبر میں ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ کا نبی اس پر چلتے ہوئے اس قبر کی تمام تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلا کرتا تھا، اور ہر جگہ نبی کی تصویر یہ ہوتی تھی، اللہ اس زمین پر بھی آخر میرا کوئی امتی دفن ہوگا، اللہ اس زمین پر بھی آخر میرا کوئی امتی دفن ہوگا، یہ قبر بھی میرے امتی کو زمین کے اندر لے کے جائے گی۔ آپ خود تصور کریں، اگر مجھے پتا ہو میری قبر اس جگہ پہ بننی ہے، میں اس جگہ پر کبھی اکڑ نہیں سکتا، میں اس جگہ پر کبھی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس جگہ سے خوف کھا جاتا ہوں، اس جگہ سے ڈر جاتا ہوں، میرے نبی کی نگاہ جم جاتی تھی جیسے مقناطیس لوہے کے ساتھ جمتا ہے۔ اللہ کی قسم، حضور کی نگاہوں کی طرف دیکھیں، آپ آگے دیکھ سکتے تھے، آپ پیچھے دیکھ سکتے تھے، اپنی آنکھوں کے عکس سے دائیں طرف دیکھ سکتے تھے، آنکھوں کے عکس سے بائیں طرف دیکھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، ایک وقت میں نبی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں چھ طرف دیکھ سکتے تھے۔ آج امت جو ہے وہ صرف آگے دیکھ سکتی ہے، اگر اپنے عکس کو دھڑائے تھوڑا سا دائیں طرف تھوڑا سا بائیں طرف دیکھ سکتی ہے، مگر نبی چھ طرف نگاہیں دھڑانے کے باوجود قریشیوں کی ان بدبختیوں کے اندر جنہوں نے حسین عورتیں نبی کے سامنے مدینہ مکہ کی گلیوں کے اندر دھڑائی، اور یہ تصور کیا کہ نبی کو دنیا کی حسین عورت دے کر اس کی نبوت کا سودا کر دیا جائے، چھ طرف دیکھنے والا نبی آج تک کسی عورت کے ستنے کا اور اس کے تکبر کا، اس کے حسن کا، ناس نخرے کا، بد کرداری کا، بد اعمالی کا، بد گمانی کا، شک کا، ذہن کا، کسی طرح بھی وہم و گمان تک بھی نہیں جا سکا، کسی عورت نے یہ کہا ہو کہ نبی نے مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ سب سے بڑا حسن یہ ہے، اور بدبختوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، اوجریاں تک لاد کے رکھ دی، پتھر تک مار دیے، فتنوں میں مبتلا کر دیے، رسم رسم پر بہتان لگا، مگر نبی جو چھ سمت پر دیکھ سکتا تھا، چھ جہت پر دیکھ سکتا تھا، وہ نبی جس وقت بازاروں میں گیا، گھر میں گیا، دیہات میں گیا، جہاد میں گیا، غنیمت کے مال آئے، لونڈیاں آئی، سب کچھ آیا، مگر اس نبی کی نگاہ ہر طرف دیکھنے کے باوجود، حضرت انس کہتا ہے اشد حیاءً، سب سے زیادہ حیاور ہمارے نبی علیہ السلام تھے، اور میرے نبی نے اپنی امت سے بھی فرمایا جتنی حیا پیدا کرو گے اللہ کی قسم میرے قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ گے، جتنی حیا تمہارے اندر آئے گی صحابہ سے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ گے، اور جتنی حیا آئے گی، اصل نسخہ اس میں یہ ہے، بیوی کی محبت تمہارے اندر بڑھتی جائے گی، اور جتنی حیا آئے گی اللہ تمہیں زنا کے قریب سے بھی بہت دور کر دے گا، اور جتنی حیا آتی رہے گی خدا کی قسم کبھی تم اپنی نظر کو جہنم کا تیر نہیں بنا سکتے۔ چھ طرف دیکھنے والا نبی، کوئی تہمت نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، کسی عورت پہ غلط نگاہ نہیں، کسی پہ کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کو بیعت کرنے کے باوجود آج تک رسول اللہ کو بچا کے رکھا، اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو زمین کی طرف دیکھو، چلو تکبر سے باز رہو، چلو نیچے دیکھو، چلو زمین پہ پاؤں مت رگڑو، چلو جلدی چلو اور یہ سمجھو کہ شاید ہم نے وہ کام کر کے ابھی کلمہ پڑھ کے مرنا ہے، اپنے دنیا کے کاموں میں مگن مت ہو جاؤ۔ ذالک الان، چلتے تھے تیزی کے ساتھ، چلتے تھے جھک کر، چلتے تھے زمین کی طرف، اور زمین کی طرف دیکھنے کا مطلب بھی کیا تھا؟ نبی کو فکر تھی قبر کی، نبی کو فکر تھی آخرت کی، نبی علیہ السلام کو فکر تھی قبر کے گلے کی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اے میری امت، خدا کی قسم، قبر یا جہنم کا گڑا ہے یا جنت کا باغ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے اندر تم نے اترنا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر تم وہ جانو جو میں جانتا ہوں، تم اپنے مردے ہٹا لو، دفنانا چھوڑ دو، باہر بہا دو، باہر کاٹ دو، باہر پھینک دو۔ اس لیے حیا کی ضرورت ہے اس کائنات کے اندر۔ ان بازاروں میں ایک مسلمان جاتا ہے، واپسی کے اوپر بےچارہ بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غیر عورتوں کو آواز لگا دیتا ہے۔ موبائل، ٹیلی فون، کئی سسٹم ایسے ہیں جنہوں نے عورتوں کو بے حیائی کے مرکز بنا دیا۔ دنیا کے گندے لباس ایسے ہیں جنہوں نے عورتوں کو برقوں سے لگار کر گندے لباسوں میں اتار دیا ہے۔ سیرت کو اپنانے والا نوجوان سیرت عشق رسول کے دن بھی ایسے بازاروں میں گھومتا ہے جہاں پر عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی کٹھی مجلسیں ہوتی ہیں، کٹھی آوازیں ہوتی ہیں، ان کی اونچی اونچی پازیبیں جھلکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہاں پر عورت کی آواز ٹک ٹک کرے اور کوئی بندہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے، 70 زناؤں سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے۔ آج امت محمدیہ علیہ السلام کے بازاروں کے اندر آج یہ طبقہ سمجھے کہ آج یہ عورتیں کس کی ہیں، بازار میں کس کی بچی، کس کی ماں ہے، کس کی بہن، کس کی دادی، کس کی خالہ، کس کی نانی۔ یہ کوئی یہودیوں کا، عیسائیوں کا ملک نہیں ہے، یہ کوئی انگریزوں کا، ہندوؤں کا نہیں، یہ سکھوں کا نہیں، یہ ان بدبختوں کا نہیں جنہوں نے کبھی عورت کو تقدس نہیں دیا، یہ رسول اللہ کی امت کا ہے۔ کم از کم بندہ اگر اس علاقے کے اندر بھی اپنے گھر کے اندر کنٹرول کرے اور اپنی تین بہنیں، چار بہنیں، دو بیٹیاں، تین بیٹیاں، چار بیٹیاں، ماں بہن جو بھی ہیں، ان کے اندر تقدس کی چادر کو ڈال دے اور بازاروں میں جب جائیں تو وہ اس برقعے کی زینت بن کر جائیں، اللہ کی قسم کوئی نوجوان تباہ نہیں ہوتا۔ بازار کا ماحول درست کریں۔ اس لیے میرے نبی نے اس وقت فرمایا جب صحابہ حیا والے تھے، اے صحابہ جب بازار میں جاؤ تو فوراً آؤ، وہ شیطان کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور وہاں سے مسجد میں آؤ، یہ اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے۔ حالانکہ صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا، خدا کی قسم صحابہ جہاد کے اندر عورتوں کی طرف توجہ تک بھی نہیں کرتے تھے، اپنے تیروں کے اوپر محنت کرتے تھے، اللہ ان کو جہاد میں فتح عطا کر دیتا تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث، فرمایا جس وقت گناہ کرنے جاؤ وہاں پر تم جا کر گناہ سے رک جاؤ، گناہ کرنے جاؤ گناہ سے رک جاؤ۔ بندہ گیا شراب پینے، سود کھلوانے، لڑکیوں کو دیکھنے، ایسی ماؤں بہنوں کے ساتھ چھیڑنے کے لیے، اور وہاں جا کر اس کو کوئی سوجھ بوجھ آ گئی اور اس نے اپنی نگاہیں لٹا لی، نگاہیں نیچی کر لی، کسی عورت کو ہاتھ لگاتے لگاتے اس نے پیچھے کر لیا، کسی عورت نے اس کو زنا کے میدان تک بھی پہنچا دیا، پھر بھی اگر وہ بندہ رک گیا، اگر آپ برائی کرتے جا رہے ہیں، کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ رک جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ ہے جس میں آپ گناہ سے رک گئے، اللہ کی قسم یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے سمجھو کہ اللہ تمہارا ساتھ دے چکا ہے اور شیطان کو موت آ گئی اور رب نے تمہیں اس وقت گناہ سے بچا لیا ہے، فوراً ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا کر۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم گئے تھے بڑا گناہ کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں بچایا، میں بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اللہ نے مجھے بچایا۔ چنانچہ میرے نبی نے ایک واقعہ بیان کیا، آج سے پہلی امت میں ایک لڑکے نے اپنی رشتہ دار ایک لڑکی سے دوستی کر لی، دوستی کرنے کے بعد اس کو پیسے متعین کر دیے کہ میں تجھے 1,000 دینار دوں گا اگر تو مجھے بد عملی پہ مجبور کر دے، اور اس کے بعد دونوں متحد ہو گئے، دونوں کا مشورہ ہو گیا، زنا کے لیے میدان میں بڑھے، کمرہ کھل گیا، آگے بستر آ گیا، بستر پر لیٹ گئے، کپڑے اتر گئے، قریب تر ہو گئے، یہاں تک کہ پیسے بھی اس نے اس لڑکی کو دے دیے، اور اس کے بعد جس وقت بالکل قریب تھے، بہت قریب تھے، زنا کا میدان شروع ہونے لگا تھا، اس وقت اس عورت نے کہا اتق اللہ، خدا کی قسم اللہ سے ڈر جانا اور اس مہر کو مت توڑنا، باقی میں تجھے کچھ نہیں کہتی لیکن اللہ سے ڈر جا، وعدہ ہو گیا، پیسے آگے، سب کچھ ہو گیا، بالکل زنا کا وقت تھا، اللہ کی قسم تو ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، میں تجھے کچھ نہیں کہتی، فوراً وہاں سے وہ پیچھے مڑ گیا، اور اللہ کے فرشتوں نے نبیوں پر آ کر اس وقت وحی اتار دی کہ جاؤ وہ جوڑا تمہارا جنتی ہے، آج جا کے اس کی دیدار کرو۔ گناہ کی طرف جائیں، شیطان کی مدد سے بندہ جاتا ہے، مگر گناہ سے جس وقت رک جائے آپ سمجھیں کہ اس وقت اللہ ہمارے اوپر ہے، اللہ کی نصرت آئی ہے، اللہ کی مدد آئی ہے، اللہ کا تعلق آیا ہے، شیطان کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور اسی وقت ہاتھ اٹھائیں اور اٹھاتے ہوئے سمجھیں کہ اس وقت میری دعا قبول ہوگی، اور ہاتھ یہ اٹھائیں اللہ جس طرح تو نے آج بچایا ہے مجھے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی اور آپ کی حیات تو آپ کی ہے، اما فاطمہ سیدہ اپنے نکاحوں کو جس وقت نیچے لگا کے چلتی تھی لوگ آوازیں دیتے تھے اگر ہمیں مل جائے تو کان پھٹ جاتے، مگر اما فاطمہ کسی کی طرف دیکھا نہیں کرتی تھی، اور جو بھی آپ سے گفتگو کرتا تھا اگر وہ غیر محرم ہوتا تھا بڑے سخت لہجے کے اندر اس کو جواب دیا کرتی تھی۔ بہنوں کو سمجھائیں، بیوی کو سمجھائیں، بیٹی کو سمجھائیں، بیٹا گھر پہ مرد ہے تو مرد دروازہ کھولے، مرد نہیں تو عورت دروازہ کھولے ضرور، مگر اپنے آپ کو فوراً پیچھے کر لے اور اونچی آواز سے کہے فلاں آدمی گھر میں نہیں ہے، جس وقت آئے گا مل لینا۔ ہلکی آواز سے نہ کہیں، نرم آواز سے نہ کہیں، لہجے میں سختی کر دیں، بے ادبی بھی ہو جائے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اس کو سختی سے منع کر دو، اور منع کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ کر دروازہ زور سے بشک بند کر دو، اور اس کو یہ تاثر کروا دو کہ یہ عورت کوئی اللہ والی ہے، گھر پہ مرد نہیں تو بس نہیں، اس نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی لچک نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اور اگر دروازہ کھلا، ہماری عورت نے دوپٹہ بھی نہ پہنا ہوا اور اس نے اپنے بالوں کو سنوارا ہوا اور پورا مڑ کر اس نے عورت کو مرد کو دیکھ لیا، بے شک وہ دوست سے ملنے آیا، شیطان نے ان میں حملہ کروا دیا، بہن نے کہہ دیا بھائی چائے پہ آ جائیں، بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ آ جائیں گے، یہ وقت جو تھا وہ کس طرح گزرے گا؟ لا یخلون رجل بامرأت الا وما احمد، کہتے ہیں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھے، ہاں اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، رشتہ دار ہو، پھر وہ جا کر تنہائی میں بیٹھے، ورنہ تنہائی اس کے لیے شیطان کا سب سے بڑا مرکز۔ ہمارے نبی کی حیا، صحابہ کرام کی حیا، چنانچہ سعد بن ابی وقاص کی روایت کے مطابق جہاد کے دوران جس وقت عورتوں نے ننگی لڑکیاں کر کر مجاہدین کے صفوں کے اندر ڈال دی گئی، اس وقت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں اپنی نگاہیں نیچی کرو، مجاہدین نیچی کر کے لڑتے رہے، رب نے اس وقت ان کو فتح بھی عطا کر دی۔ جس وقت وہ مدینہ میں آئے قسمیں اٹھا کر کہا ہم نے اس جگہ کو نہیں دیکھا، میدان کو نہیں دیکھا، درختوں کو نہیں دیکھا، محلات کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے سامنے عورتیں آ گئی، ہم نے جہاد کے اندر اپنے رب سے نصرت مانگتے ہوئے اسی وقت جہاد کرتے رہے، عورت کی طرف بالکل نہیں دیکھا، جس کی بنیاد پر ایسی نصرت آئی اللہ نے ہمیں فتح بھی عطا فرما دی۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی، کس طرح کی ہے۔ ہمارے نبی کی حیا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کسی سے گفتگو کرتے تھے آپ کے ہونٹوں پر پہلے مسکراہٹ ہوتی تھی، اور کوئی غریب بندہ مجمع میں کھڑا ہو کر نبی سے کوئی اپیل کرتا گفتگو کرنے کی، حضور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، جب مجمع سے کوئی غریب بندہ آ کر حضور کے کانوں میں کوئی بات کرتا حضور ساری توجہ اس کی طرف کر دیتے، اور رسول اللہ ہر ایک کی بات کو اس طرح سنتے جس طرح کے بڑوں کی بات کو سنتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کے بازاروں میں چلتے ہیں، ایک پاگل لڑکی، پاگل عورت، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہر ایک کو بلاتی رہتی، کہتی ہے یہ تو دیوانی پاگل ہے، آپ اس کی گفتگو کیا سنیں گے؟ اس نے حضور سے کہا اکیلے بیٹھ جاؤ، میں وہاں پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے صحابہ کے مجمع کو چھوڑا، عورت کے قریب جا کر اس کی گفتگو کو سنا، جو اس کے مسائل تھے وہ حل کر دیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دیوانی ہے، ہر ایک کو بلاتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ایک انسان ہوں اور انسانوں کی طرف بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں انسان کو انسان سمجھ کر چلتا ہوں اور اس سے میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گفتگو سنی، اور سننے کے بعد وہ عورت مدینہ سے جس وقت رخصت ہوئی، اللہ کی قسم آپ کے اخلاق کو دیکھ کر یہودیوں نے کہا دیکھو یہ محمد الرسول اللہ سردار بنتا ہے، اور مدینہ میں ایک پاگل عورت اس کو بلاتی ہے، یہ سردار جا کر اس کے سامنے بیٹھتا ہے اور زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں تجھے نہیں ملتا، میرے گھر میں آ، دفتر میں آ، میری اونچی سیٹ پہ آ، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلاتا چلے جاتے، جو گفتگو کرتا پوری کرتے۔ یقول فصلن، بڑی نرم نرم گفتگو کرتے۔ کان النبی یتبسم، ہمارے نبی تبسم کرتے۔ ویتضحک، کبھی زہد کرتے۔ تبسم کہتے ہیں اپنے ہونٹوں سے مسکراہٹ، اور حدیث میں آتا 24 گھنٹے ہمارے نبی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور مسکراہٹ ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے اوپر غم کیوں آتے ہیں؟ دنیا کی مصیبت، دنیا کے مسئلے، دنیا کی ٹوٹ پھاٹ، دنیا کی اونچ نیچ، دنیا کی تنزلی، دنیا کا عروج، دنیا کا نقصان، دنیا کی خوشی، دنیا کا غم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کبھی اس طرح غمگین نہیں ہوئے جس طرح آج ہم غمگین ہوتے ہیں۔ منٹوں میں اونچا، سیکنڈ میں نیچا، ایک دم بلند، پھر وہ پست، پھر وہ ہنستا ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے، کبھی اس کی بھوک مرتی، کبھی اس کو بھوک لگتی ہے، کبھی اس کے غم انتہا کو ہیں، کبھی اس کی خوشی انتہا کو ہے، نہ وہ انتہا میں پورا، نہ خوشی میں پورا، نہ غم میں پورا۔ ایک انسان ایسے فکر میں رہتا ہے، اور اگر سوال کیا جائے اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، آج کا سوال کہ تمہارے گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، تو جواب یہ ملتا ہے گھر میں بیٹا ہے اس کی نوکری نہیں، خامد ہے اس کی نوکری نہیں، بیٹی ہے اس کا رشتہ نہیں، ماں ہے اس کی بیماری دور نہیں، ایک بابا جی ہے بڑھاپے کے اندر ان سے کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا۔ یہ سوال جس وقت صحابہ سے ہوتا تھا، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، ایک کہتا میری تکبیر اولا فوت ہو گئی، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، دوسرا کہتا ہے میں جہاد میں نہیں جا سکا، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، تیسرا کہتا میں نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، چوتھا کہتا ہے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکا، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، پانچواں کہتا ہے میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، بتاؤ اس گھر میں پریشانی کس بات کی ہے، چھٹا کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا، بتاؤ اس گھر میں کہاں سے مصیبت آ رہی ہے۔ اماں فاطمہ اٹھ کے کہتی کہ میرا قرآن پورا نہیں ہوا، رات پوری۔ آج کے سوال میں اس وقت کے سوال میں یہ فرق تھا، آج کے جواب میں اس وقت کے جواب میں یہ فرق۔ آج ساری فکر نوکری پہ، دولت پہ، روٹی پہ، رشتوں پہ، خاندانوں پہ، صلح پہ، ناراضگی پہ، اس وقت جتنی فکر ہوتی تھی وہ دین کے جانے پر، قرآن کے جانے پر، داڑھی کے ٹوٹنے پر، بالوں کے ٹوٹنے پر، بے حیائی کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر خدا کی قسم یہ فکر تھی۔ وہ کیا وقت آیا جب ایک صحابی میرے نبی کے پاس آیا، ایک صحابیہ ادھر سے آئی، ایک کا نام معاذ اسلمی تھا، دوسرے کا نام غامدیہ تھا، دونوں نوجوان تھے، مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب حیثیت تھے، بڑے قبیلے والے تھے۔ دن 10-11 بجے کے قریب دھوپ کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے آ کر کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا سزا دے دیں، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے بھی زنا ہو گیا سزا دے دیں۔ ان کی حیائیں جب ٹوٹی، تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، شیطان نے زنا کروا دیا، صحابہ سے جو کچھ بھی ہوا اللہ نے بعد میں ان کی مغفرت کر دی۔ میرے نبی نے آنکھیں ادھر پھیری، ادھر سے بھی ادھر پھیری، آپ نے کہا سوچ کر بات کرو، پاگل تو نہیں، دیوانے تو نہیں، مگر دونوں تڑپ رہے تھے، دونوں کی لگن بڑھتی جا رہی تھی، نبی ہم سے گناہ ہو گیا، ہماری حیا ٹوٹ گئی، شرمگاہ کے پردے ٹوٹ گئے، اس پر جنت کی ضمانت تھی، وہ آج ہم سے مفقود ہو چکی۔ نبی علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں، حضرت معاذ کھڑے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں غامدیہ کھڑی ہیں، دونوں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، یہودی کھڑے ہو کر پہاڑیوں سے تماشا دیکھتے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں صحابہ بات کرنی ہے تو سوچ کر کرنا، ایسے غلط بات نہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم سے ہو گیا، ہمیں سزا دے دیں، ہم آخرت میں کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے عورت سے کہا تو گھر چلی جا، مرد سے کہا تو ادھر بیٹھ جا۔ جس وقت مرد نے اقرار کر لیا، گواہوں کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی دائیں طرف جا کر ان کو سنگسار کروا دیا۔ پتھر جس وقت پڑتے تھے خون کے فوارے نکلتے تھے، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہودی اس وقت ہنستے تھے، کہتے تھے یہ پاگل صحابی تھا جو نبی کے پاس گیا اور سزائیں لے گیا۔ خدا کی قسم جس وقت انہوں نے تانے دیے عصر کی نماز کے بعد، میرے نبی نے جس وقت اس کی نماز جنازہ کو پڑھایا، اللہ کی قسم آپ نے فرمایا مدینہ کے جتنے گناہگار ہیں وہ اس کے جھنڈے کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں، اللہ ان سب کے گناہ اس معاذ کی توبہ کی وجہ سے آج معاف کر دے گا۔ ادھر سے غامدیہ کی کہا تو جا اپنے بچے کو دودھ پلا، کیونکہ تیرا بچہ بھی ایک پیدا ہو چکا ہے۔ جس وقت دودھ پلایا، دو سال کے بعد وہ تڑپتی ہوئی نبی کے دربار میں دوبارہ پہنچتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے سزا دے دیں ورنہ میں آخرت کی جہنم سزائیں نہیں پا سکتی۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا بچے کو ادھر لا۔ بچے کو لائی تو میرے نبی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، توڑنے کے بعد آپ نے فرمایا اس بچے کو کھلا کر دیکھو کہ روٹی کا ٹکڑا کھا سکتا ہے کہ نہیں۔ جب کھلایا تو وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ میرے نبی نے کہا جاؤ دوبارہ اس کو اور دودھ پلاؤ، یہاں تک کہ یہ روٹی کا ٹکڑا خود کھا لے، پھر آ جانا۔ پھر وہ عورت اپنے ایمان کو لے کر دوبارہ ڈھائی سال کے بعد آتی ہے، نبی روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں، توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دیتے ہیں، وہ بچہ اس کو چبا کر کھا جاتا ہے۔ میرے نبی اس عورت سے بھی کہتے ہیں اب اس کو بھی سنسار کر دیا جائے، وہ بھی سنسار ہو جاتی ہے، سزائیں شروع ہو گئی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جس وقت یہودیوں نے کہا پاگل صحابہ تھے جو نبی کے دربار میں جا کر اپنی سزائیں لیں گے، دنیا میں رہتے، ثروت میں رہتے، دولت میں رہتے، خاندان میں رہتے، مال میں رہتے، عشرت میں رہتے، فراحت میں رہتے، سزاؤں کی ضرورت کیا تھی، سنگساروں کی ضرورت کیا تھی؟ اور آج جس طرح انگریز بدبخت کہتا ہے کہ یہ سزائیں نہ سراسر ظلم ہیں، ظلم ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان صحابہ کی نظروں میں اٹھا کر دیکھو جنہوں نے آ کر کہا دو سزا، دو سزا، ہمیں دے دو سزا۔ خاندان سے ہٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر، رشتہ داروں سے ہٹ کر، عورت نے بھی کہا، مرد نے بھی کہا سزا دیں، سزا دیں، سزا دیں۔ وہ سزا لینے کے لیے آئے، نبی ان کو سزا دے گے۔ اگر یہ سزا ظلم ہوتی وہ کس طرح پہنچتے؟ اگر نبی ظالم ہوتے سزا کیسے ہوتی؟ وہ قرآن پڑھتے تھے، یقین پیدا ہو جاتا تھا، ان کو پتا تھا جہنم کی آگ اگر قرآن کہتا ہے ہے وہ ہے، اگر جنت کی ٹھنڈک قرآن کہتا ہے وہ ہے، اگر جہنم میں گیا تو واپسی نہیں واقعتاً ایسا ہے، اگر جنت میں گیا تو واپسی کسی کے نہیں واقعتاً ایسا ہے، جنت کی کامیابی پکی ہے، جہنم کی ناکامی پکی ہے، جنت میں جو چلا گیا وہ گیا، جہنم میں جو گیا وہ گیا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا۔ اور ایک چنگاری اگر اس کائنات پہ پھینک دی جائے، سارے سمندر اس آگ پہ ڈال دیے جائیں، اللہ کی قسم سمندر کے پانی کو بھی وہ چنگاری جو ہے وہ راک کر دی جائے گی، اور ایک جنت کی حور جو ہے اس کے دوپٹے کو خشک کرنے کے لیے ہوا میں لہرا دیے جائیں، پوری دنیا کے اندر اس کی خوشبوؤں سے گھر گھر معطر ہو جائیں، اور اگر اس کا تھوک پوری کائنات کے پانی میں ڈالا جائے ساری دنیا کے سمندر اس سے میٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایمان صحابہ کا تھا، ادھر جوان ہے، ادھر جوان ہے، گھر ہے، پیچھے بچے ہیں، خاندان ہے، سب کچھ ہے، نبی کی خدمت میں آ کر کہا ہمیں سزا دو، ان کو بھی مل گئی، وہ بھی اللہ کو پیارا، ان کو بھی مل گئی، وہ بھی اللہ کو پیاری، خاندان پیچھے روتا ہے، یہودی تانا دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ عورت بھی، یہ مرد بھی، یہ صحابی بھی، یہ صحابی بھی اس طرح ہیں، میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اگر مدینہ کے سارے گناہگار ادھر آ کر اس وقت توبہ کریں، اللہ ان کے صدقے سے سب کی توبہ کو قبول کر کے جنت میں داخل کرے۔ حیا فوت ہو جائے، زنا ہو جائے، شرمگاہ کا تمام نظام تباہ ہو جائے، گندگی کی مہریں ٹوٹ جائیں، بدبختیوں کی لہریں اٹھ جائیں، تمام کی تمام چیزیں جائز ہو جائیں، صحابہ کو جس طرح سکون نہیں آیا، اس طرح کسی امت پر سکون نہیں مگر انہوں نے سزا دنیا میں لے کر آخرت کی جنت کو بنایا. لہم مغفرت من ربہم, اللہ نے کہا ان دونوں کو معاف بھی کیا ہے اور ان کے بدلے میں سب کو معاف کیا ہے. ورزق کریم, اور ان کو خدا پاکیزہ رزق عطا فرما رہا ہے اور وہ جنت کا رزق ہے. اس لیے میرے محترم آج اپنی حیائیں مت توڑو, شرم گاہیں مت توڑو, بیویوں کو بے پردگی کی طرف مت لاؤ, موبائل سسٹم بچیوں سے لے لو ورنہ ان کو تہ بتہ طلاقیں شروع ہو جائیں گی اور ان کے خامن ان سے بزن ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے غلط میسج کر کے نمبر بھی غلط کر دیا, یہ بیچاری اس کی سزا بھگت جائیں گی. اپنی بچیوں سے اس وبا کو دور کرو, اس فضا کو دور کرو. آج کئی بندے شک کرتے ہیں اس موبائل کی بنیاد پر اپنی بیویوں پر, بچوں پر, بچیوں پر, اور یہ فخر سے کہتے ہیں ہماری بچی کو تو اتنا چلانا آتا ہے, ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں نٹ کیا ہے. ہمارا بچہ 5 سال کے, اس کو سب کچھ پتہ ہے, ہماری بچی کو سب کچھ پتہ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میری اہلیہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, وہ چلا لیتی. یہ فخر نہیں ہے, یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. غیر محرم سے گفتگو کی اجازت کسی عورت کو نہیں. پھر یہ پیکج کروانے والی عورت اپنے گھر میں کس سے گفتگو کرتی ہیں, یہ بچیاں کس سے گفتگو کرتی ہیں. اور ادھر سے جو رات کا وقت تھا جس میں نبی نے کہا تہجد پڑھو, نبی نے کہا اٹھ کر نماز پڑھو, نبی نے کہا اٹھ کر اللہ کے ہاں آ جاؤ, نبی نے کہا اپنے ہاتھ اٹھاؤ کبھی رد نہیں ہوں گے, نبی نے کہا دعا کرو کبھی رد نہیں ہوگی, نبی نے کہا امت کے لیے مانگو, اس وقت ان انگریزوں نے پیکج ہمیں دے دیا. رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک رات باہر کال کریں فری, کس کو کال کریں, کس کی نیند اٹھائیں, کس سے گفتگو کریں, کیا گفتگو کریں, کیسے گفتگو کریں. کوئی دین کی دعوت 10 منٹ نہیں دے سکتا تو یہ پیکج میں کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. اس لیے میرے نبی کی حیا کے دامن کی وجہ سے حضرت عثمان ایک ایسا صحابی پیدا ہوا. جب حضور لیٹے ہوئے اماں عائشہ نے کہا ابو بکر آ گئے, حضور نے فرمایا بلاؤ, بلایا, حضور لیٹے رہے, دل سے لگایا بٹھا دیا, یا رسول اللہ عمر بھی آ گئے, فرمایا عمر کو بھی بلاؤ, عمر آئے, دل سے لگایا بٹھا دیا, اللہ کے نبی عثمان آ رہے ہیں, فرمایا دروازہ بند کر دو, عثمان کو باہر روک دو. حضور سیدھے ہوئے, کرتا پہنا, چادر ہٹائی, بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ کے عثمان غنی جس وقت اندر تشریف لائے, اما جی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ پہلے میرے ابا آئے آپ ایسے لیٹے رہے, عمر آئے تو لیٹے رہے, عثمان آئے تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں اتنی حیا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں, اور اللہ کی قسم یہ حیاؤں کا امام بن کر قیامت کے دن جس وقت آئے گا اس کی 2 علامتوں سے میں اس کو پہچانوں گا. ایک تو سب سے زیادہ حیاور اپنی نگاہیں جھکا کر بھی آئے گا, اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی پیشانی کے اوپر خون کے داغ لگے ہوں گے. اور قرآن کی آیت میں ایک سپارے کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, وہاں پر بھی خون گرا ہوگا, اور ادھر سے قرآن کھڑا ہو کر اس کے جنتی ہونے کی دعائیں کرے گا, ادھر سے اس کی حیا جو ہے وہ اس کے جنتی ہونے کی دعائیں کرے گی, اور میں بھی اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر سر فخر سے بلند کروں گا کہ اللہ نے مجھے صحابہ میں ایک ایسا صحابی دیا ہے. اگر خدا کی قسم اس کی حیا کو اکٹھا کیا جائے پوری دنیا میں اس وقت جو حیاور ہیں ان سب سے بڑھ جائے. حیا آج حیا کدھر چلی گئی؟ حیا فوت ہو گئی. مسلمان نے ایمان کی ساری نشانیوں کو توڑ دیا, اور بازار میں جاتے وقت تو سیدھا سادہ مسلمان بھی اپنا سب کچھ توڑ کے جاتا ہے. بازار میں نہیں پتا چلتا کہ یہ عورت مسلمان ہے یا نہیں, یہ مرد مسلمان ہے یا نہیں. ظاہری نشانیاں ختم کر دی اور پوچھ پوچھ کے پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو, مسلمان ہو, نماز پڑھتے ہو, کون سے فرقے پہ ہو, کون سے مسلک پہ ہو, کون سے مذہب پہ ہو. یہ ساری تفصیلات میرے نبی کے صحابی نے کہا. نبی حیاور تھے, بازاروں میں جاتے تھے, لا صحابن فی الاسواقی, بازار کے اندر شور نہیں کرتے تھے, بازار میں جاتے تھے فوراً واپس آ جاتے تھے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو آپ نے کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا, اور 2 ملاتے تھے. ایک ہاتھ ملانا نبی کی سنت نہیں, شمائل ترمذی حضرت جابر بن سمرہ کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، سلام کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے، ہاتھ کو دباتے تھے، جب تک دوسرا ہاتھ نہیں چھڑواتا تھا نبی کبھی ہاتھ نہیں چھڑواتے تھے۔ آج یہ ایک رواج نکل گیا ہے اور اس کو سنت کہا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے سلام کرنا۔ کسی حدیث میں ایک ہاتھ سے سلام کرنا ثابت نہیں ہے، دور سے اشارہ کر دیا سلام ہو جائے گا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف نماز کے اندر اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ آپ نماز میں تھے، کسی نے آ کر سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اشارے سے جواب دیا۔ اور ایک بدبختی یہ ہوتی ہے کہ سنت نہیں بھی ہے پھر اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو سنت نہیں ہے اس کو بدعت لکھا جاتا ہے۔ مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ باب مفاعلہ عربی لغت، دو چیزیں ملیں، دو چیزیں آپس میں ٹچ ہوں، دو بندے آپس میں گلا ملیں تو معانقہ ہوتا ہے، دو بندے آپس میں ہاتھ ملائیں تو مصافحہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام مصافحہ کرتے تھے اور مصافحہ دو ہاتھوں سے کرتے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ نبی کی سنت ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ مصافحہ ہے ہی نہیں۔ مصافحہ کہتے ہی کس کو ہے؟ دو ہاتھوں کو ملنا، ایک ہاتھ سے ملے گا مصافحہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی مصافحہ کرتے تھے، دو ہاتھوں کو ملاتے تھے، ملا کے دباتے تھے، دبانے سے احساس ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھی محبت رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تک دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں 70,000 فرشتے آ کر ان کے اوپر اپنی دعائیں نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اس لیے حضور نہیں ہٹاتے تھے۔ اور دوسرا علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ جو مصافحہ کرتا تھا، ہمارے نبی کے ہاتھوں سے نور نبوت اس کے دل میں منتقل ہوتا رہتا تھا، جیسے پٹرول پمپ پہ گاڑی میں پٹرول جا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح ہمارے نبی کا ہاتھ ملانا بیکار نہیں تھا۔ اور حکیم بن حزام ترمذی کہتا ہے، میں مسلمان ہونے سے پہلے خدا کی قسم جس وقت نبی سے سلام کر رہا تھا، پہلے سلام پر میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں مسلمان ہو کر رہوں گا، اس لیے کہ اس نبی کے سلام سے ٹھنڈک دل میں جاتی تھی، اترتی تھی۔ نبی کے سلام سے یہ نور منتقل ہوتا تھا انسان کی چھاتیوں میں، ان کے گناہ دھل جاتے تھے، اللہ رب العزت ان کو پاک کرتے تھے، اس لیے میرے نبی ان کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ کتنی دیر تک کوئی مصافحہ کرتا؟ حضور نے کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں آتے تھے، 3 مرتبہ سلام کرتے تھے۔ اب ایک بندہ مجمع میں آتا ہے، دیکھتا ہے یہ بڑا بڑا قریبی ہے، یہ بڑا مالدار آدمی ہے، میرے سٹیٹس کا آدمی ہے، اس سے تو وہ کھڑے ہو کر مل گیا اور باقیوں سے ایسے ہی ہاتھ اشارہ کر دیا۔ یہ سنت نہیں، مجمع میں امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سارے مسلمان ہیں۔ اس مجمع میں اگر نبی جیسی شخصیت تشریف لائے، پہلا سلام پہلے دروازے پر، دوسرا دوسرے دروازے پر، تیسرا تیسرے دروازے پر، اور اونچی آواز سے آپ سلام کرتے، صحابہ آپ کو جواب دے دیتے۔ یہی سنت تھی میرے نبی علیہ السلام کی۔ کسی کی ایسی دل جوئی اور کسی کو اس طرح برا سمجھنا یا کسی کو اس طرح سے حقیر جاننا کہ اس سے ہاتھ ہی نہیں ملایا، دوسرے سے گلے مل گیا، یا پھر الٹا ہاتھ کر کے سلام کر بھی سکتے ہیں، دوسرے سلوٹ مار دیا، یہ کوئی سلام نہیں ہوتا۔ یہ مجبوراً جہاں ٹریفک ہے، جہاں کوئی مسئلہ ہے، دور سے آئے اشارہ کر دیا، آپ نے سلام کیا۔ اس وقت امت میں مصافحہ کی اتنی ضرورت ہے جتنی روٹی کی آپ کی زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ مصافحہ شروع کر کر دیکھیں، جو ناراض ہے اللہ کی قسم اس کے پاؤں سے پسینہ آ جائے گا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اس نے ہاتھ ملا لیا، اس نے قربت کر لی ہے، اس نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اس نے مجھے اتنی عقیدت دے دی ہے، وہ زیر ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، غصے کو لاتا شیطان، بجھاتا رب ہے۔ یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں، لاتا شیطان، بجھاتا رب۔ اب شیطان کی قوت کیا، رب کی طاقت کتنی ہے، جس وقت وہ لے کر آیا اللہ اس کو منٹوں میں بجھا دیتا۔ غضب کا علاج، غصے کا علاج، مصافحہ کرو، غصے کا علاج نیچے بیٹھ کر روٹی کھاؤ، غصے کا علاج روٹی کے ٹکڑے کھاؤ، غصے کا علاج بکریاں چرواؤ، غصے کا علاج مصافحہ کرو، غصے کا علاج پانی پی لو، غصے کا علاج بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، چل رہے ہو ٹھہر جاؤ، لیٹے ہوئے ہو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دو۔ میرے نبی کے سامنے دو لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے مرنے لگے، ہمارے نبی نے ایک صحابی سے کہا جا ان کے درمیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اللہ ان کی آنکھ کو غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پڑھا تو دیکھا کہ بالکل جس طرح وہ لڑے ہی نہیں کبھی، اب یہ غصے سے اینٹ چلتی ہے، غصے سے پلیٹ ٹوٹتی ہے، غصے سے طلاق ہوتی ہے، غصے سے کئی بدبخت کہتے ہیں جا میں تمہارے نبی کو ہی نہیں مانتا۔ اب کیا کہتے ہیں، ماں کہہ رہی یہ تو نے کیا کہہ دیا، وہ کہتا ہے مزہ آ گیا تمہیں، کہا تھا مجھے نہ چھیڑو۔ نماز سے منکر، قرآن سے منکر، ایمان سے منکر، رب سے منکر، ماں سے پیچھے، باپ سے پیچھے، بیوی سے پیچھے، ایک غلاظت غصہ اس امت کے اندر پایا جاتا ہے اور ماں کہتی ہے بچہ ہمارا ضدی ہو گیا ہے، برداشت میں نہیں آتا، قابو میں نہیں آتا، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کے اندر ایسا غصہ کسی کے اندر تھا بھی تو اللہ نے 125,000 صحابہ کی ساری تہوات کو تبدیل کیا ہے۔ وہ کیا تھا، رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل بن گئے، اشداء علی الکفار، اور کافروں کے مقابلے میں سارے سخت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نرم تھے، عثمان غنی بہت نرم تھے، حضرت انس بہت نرم تھے، اما عائشہ بہت رقیق القلب تھی، حسان بن ثابت بہت نرم شخص تھا، مگر جس وقت مقابلہ کافروں کا آیا ابو بکر صدیق نے اپنے لشکر کو روانہ کیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف اس نرمی کو سختی میں تبدیل کر کر جہاد کا اعلان کیا۔ جس وقت مسئلہ عمر فاروق کا آیا حضور کے سامنے بالکل دزانو ہو کر بیٹھنے والا، آج کیسر و کسرا کے محلات پر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر کیسر و کسرا کو فتح کرواتے ہیں۔ جس وقت مسئلہ دین کا آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تمام نرمیوں کو ختم کرتے ہوئے سختیوں کو اٹھایا۔ جس وقت معاملہ کافروں کا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے اپنے آپ کو برسر جہاد کے اندر مبتلا کیا۔ جس وقت معاملہ آپس کا آیا صحابہ نے پانی دوسرے کو پلایا، اس نے تیسرے کو پلایا، اس نے اگلے کو پلایا، سارے اللہ کو پیارے ہوتے گئے، پانی واپس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا، واپس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا۔ تو ہما ابینہم، جس وقت معاملہ صحابہ کا آیا خدا کی قسم صحابہ نے مدینہ میں آ کر ایک کو دوسرے سے کہا تو میرا بھائی ہے، میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس کو بھی رکھ لے۔ جس وقت معاملہ صحابہ کا آپس کے اندر آیا اللہ کی قسم صحابہ نے اپنے دسترخانوں پر چراغ کو بجا کر بچوں کو سلا کر دوسروں کو کھلا دیا ہے مگر خود نہیں کھایا، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا۔ جس وقت معاملہ صحابہ کا آپس کے اندر آیا اللہ کی قسم صحابہ نے کھجور کی گٹھلیاں بھی خود کھانے کے بجائے دوسروں کو کھلا دی۔ صحابہ آپس میں رحم دل، کافروں کے مقابلے میں سخت ترین، یہ دو صفت تھی۔ اگر رحم دل تھے تو 125,000 صحابہ رحم دل ہوئے اور ان میں سختی والے صحابہ بھی نرمی میں تبدیل ہو گئے، اور اگر معاملہ نماز کا یا جہاد کا یا اسلام کا یا کفر اور اسلام کا آیا ہے صحابہ ان کے مقابلہ میں ایک نہیں بلکہ سارے کے سارے سخت ہو گئے ہیں، اور اتنے سخت ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اینقص الدین وانا حی، دین ختم ہو جائے اور ابو بکر زندہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلم امت اپنے تمام معاملات میں ہر چیز کے اندر رحم دلی پیدا کرے مگر دین میں کسی کو لچک نہ دیں، دین میں کسی سے برتاؤ نرم نہ کریں، دین کے اندر کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر رعایت ہوتی تو رسول اللہ اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی کی بھی کرتے، اور ایک فاطمہ کا جب کیس آیا تو آپ نے مثال اپنی بیٹی سے جوڑ دی کہ فاطمہ مخزومیہ کو تم کہتے ہو میں اس کے ہاتھ چھوڑ دوں، میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ خود کاٹوں۔ یہ نظام زندگی ہے، اس کو اپناؤ، یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ گھر اجڑنے سے بچانے ہیں تو دین نافذ کرو، ملک اجڑنے سے بچانا ہے تو ان کے بادشاہوں کے لیے دعائیں کرو۔ ایک بادشاہ کو رب کیا ہدایت نہیں دے سکتے، بات طلب کی ہے، طلب ہمارے اندر ہو، تڑپ ہمارے اندر ہو، ہم اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ اسی بادشاہ کو تبدیل کر دے، یہی کلمہ پڑھ لے، یہی اللہ کو مان لے، یہی اللہ کے ہاں آ جائے، یہی اللہ کے ہاں کام کر جائے، یہ کوئی بات بعید نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنی ان دعاؤں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کی اسوہ کو پوری کائنات میں نافذ کریں اس کی توفیق عطا فرمائے.